सुराही तोड़ दे, हंसती है तू, हंसती है तू। इस नीस्ती के दौर में हंसती है तू, हंसती है तू। तू आठवां खुर्शीद है, चौदह अदद का राज है। चौका दे हमको ख्वाब से, छुटकारा इस वैशन से दे।
वल्लाह सात आसमां देते नहीं हमको माँ, एक रोशनी है भेस में, इस बेमका परदेस में। देखूं के दरिया मजनू है तेरे इश्क में। इस डूबते सूरज ने भी दी है यकीन की रोशनी, नूर हकीकत है यहाँ खाके जमीन पर जो फिशा। फरियाद की आई सदा खामोश कुल आलम हुआ, था रब ये उस शाह का जिससे सबूत आसान हुआ, जिससे सबूत आसान हुआ। इंसान परेशान हो गया, महशर नुमाया हो गया, आई ना है किस्मत तुम्हारे साथ में, जंजीर अपने हाथ में, पैदे अदम से कर रहा हस्ती के दिल को शाद हो।
देखें, ये उस कौम के सरकर्दा लोग हैं जो खलीफा की इताअत करने के बजाय खलीफा से बगावत करके साल साल से इस इलाके में लोगों को आपके खिलाफ उकसा रहे हैं।
हमारे खानदान से मुताल्लिक क्यों पूछते हो? हमारा असल और नसब पूछो।
फिर बताओ तुम्हारा असल और नसब क्या है?
हम ईरानी हैं।
यानी तुम अजम हो? अजम इतना गुस्ताख हो गया कि अपने आकाओं के खिलाफ बगावत करता है।
क्या तुम अपने आप को हमारा आका समझते हो?
नहीं हूं। क्या अरब नहीं हूं? کیا عربوں نے کئی سال پہلے تم لوگوں کو صحیح راستے پر نہیں چلایا؟
نہیں، وہ رسول اللہ تھے جنہوں نے تم لوگوں کو بھی جہالت سے نجات دلائی اور ہماری بھی مدد کی، ہم سب کی.
سب کی؟ اے زندیق، امیر المومنین ہارون رشید بھی اسی اسلام پر ہیں جس کی اطاعت کا تم لوگ دعویٰ کر رہے ہو.
یہ کس حجت سے اپنے آپ کو ہمارا امیر قرار دیتا ہے؟
اس سے زیادہ وہ لوگ خاندان رسول سے قریب ہیں جن کو خلیفہ اور اس کے خاندان کی طرف سے بہت اذیتیں دی گئیں، قید خانے بھیجا گیا اور شہید کیا گیا.
یعنی تم علی کے ماننے والے ہو؟
ہاں، ہم ایرانی ہیں، رسول اللہ کے پیروکار اور ان کے اہل بیت کے چاہنے والے.
علی ابن موسیٰ رضا، اگر وہ جس بیماری سے نجات مل جائے تو ایک لمحے بھی تمہیں سکون سے نہیں رہنے دے.
ونجیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. من تجبته سید من خرمت من
مدینہ کے لوگوں، میں آپ لوگوں کو ایک خوشخبری سناتا ہوں. آپ کے خدمتگار امیر المومنین ہارون رشید کے سپاہیوں نے اپنی انتھک کوششوں سے آخر کار سنگ دل اور بے رحم باغی کو، جو گزشتہ کئی سالوں سے مدینہ کے ارد گرد قتل و غارت گری میں اور مسافروں کے لوٹ مار میں ملوث تھا، کو ہلاک کر دیا ہے، اور اس کی بیٹی کو جو ان تمام جرائم میں اپنے باپ کا ساتھ دیتی رہی حراست میں لے لیا ہے. مدینہ کی حیثیت سے خدا کے حکم کو جاری کر کے اسے سزائے موت دیتا ہوں.
کیا یہ واقعی خدا کا حکم ہے جو تیری زبان پر جاری ہوا ہے؟ کس نے تمہیں یہ اجازت دی ہے کہ تم تحقیق کیے بغیر کسی مسلمان پر کوئی الزام لگاؤ اور اس کی بات سنے بغیر اس کے لیے سزا کا حکم جاری کرو۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ ملزم نہیں مجرم ہے۔ مدینہ میں رہنے والے تمام لوگ اور اطراف کے قبائل والے اس کی اور اس کے باپ کی شرارتوں سے واقف ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس خبیث کی باتیں سننا جو کہ کئی مسلمانوں کے قتل میں ملوث ہے، مجھ پر جو مدینے کا حاکم اور خلیفہ کا منتخب نمائندہ ہے واجب نہیں۔
ہر محکوم کی بات سننا واجب ہے، چاہے وہ مجرم ہی کیوں نہ ہو۔
اے ابوالحسن، اس واجب کی تشخیص دینا میرا کام ہے، کسی اور کا نہیں۔ حکم کو نافذ کرو۔
اے لڑکی، اپنا دفاع کرو۔
کیا تم نے نہیں سنا رسول اللہ کے فرزند نے کیا کہا؟
کچھ بولو۔ کہہ دو، سب لوگ تمہاری بات سننا چاہتے ہیں۔
شور مت کرو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ خاموش، کیا بات ہے؟ خاموش، کیا بات ہے؟ خاموش،
خاموش، شور مت کرو، شور مت کرو، خاموش ہو جاؤ، کیا بات ہے؟ حاکم صحیح کہہ رہا ہے، ہم سب اس لڑکی کو اور اس کے مقتول باپ کو تھوڑا بہت جانتے ہیں۔ خلف ابن عیسیٰ کا نام مدینہ والوں کے لیے نیا نہیں ہے۔ حاکم صحیح کہتا ہے، یہ لڑکی اور اس کا باپ کئی سال سے حکومت کے خلاف بغاوت کر کے اس علاقے میں ان کے خلاف نبرد آزمائے۔ اگر ان کا بس چلتا تو حکمرانوں میں سے کسی کا وجود اس زمین پر باقی نہ رہتا۔ یہ اپنی بچی ہوئی آخری اولاد یعنی اس لڑکی کی مدد سے گھات لگائے ہوئے بیٹھتا تھا اور حکومت اور سپاہیوں سے لڑتا رہتا تھا، اور جب بھی اسے موقع ملتا ان سپاہیوں میں سے کسی ایک کا خون بہاتا تھا۔ حاکم، اس نے ابھی تک تمہارے کتنے سپاہیوں کو قتل کیا ہے؟
4 سپاہیوں کو۔
یہ وہ سپاہی تھے جو حاکم مدینہ کے نمائندے تھے، اور ان کے خلاف مزاحمت دراصل خلیفہ کے حکم کے خلاف مزاحمت ہے، اور یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔
یقیناً یہ جرائم مدینہ کے کسی فرد سے پوشیدہ نہیں ہے۔
مشکل یہ ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ سب حقیقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس دوسرے حقائق کی طرف توجہ کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، تاکہ تمام حقیقت ہم پر اور مدینہ کے لوگوں پر روشن ہو جائے۔
تمہارا کیا مطلب ہے؟
میرا مطلب یہ ہے کہ اس شہر میں کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس لڑکی یا اس کے باپ نے ان کے جان و مال یا پھر ان کی عزت و آبرو پر حملہ کیا ہو۔ کیا کوئی ہے؟ کیا کسی نے سنا ہے کہ ان لوگوں نے کسی قافلے کو روکا ہو یا پھر کسی مسافر پر حملہ کیا ہو؟ یعنی کیا مطلب ہے؟
کیا ابھی تم نے خود نہیں کہا کہ ان لوگوں نے 4 افراد کو ہلاک کیا ہے؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟
ہم سب لوگوں میں کون مسلمان ہے اور کون نہیں صرف خدا ہی جانتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ خلف ابن عیسیٰ نے 4 افراد کو قتل کیا ہے، اور اگر وہ زندہ بچ جاتا تو اسے ایک اور شخص کو بھی قتل کر دیتا۔ اور اب میں حاکم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس باقی ماندہ شخص کو شہادت دینے کے لیے سب لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ اس کی گواہی کے مطابق حکم صادر کیا جا سکے۔ حاکم، کیا یہ ممکن ہے؟
نہیں، ممکن نہیں، مجھے ایسے کسی شخص کے بارے میں کوئی علم نہیں۔
تو پھر میری زبان سے سن لیجئے۔ خلف ابن عیسیٰ ایک غریب کسان تھا جو کہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک بہت ہی معمولی مکان میں مدینہ کے اطراف کے علاقے میں رہتا تھا۔ وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالنے کے لیے سخت محنت و مشقت کرتا تھا۔ ایک دفعہ رات کے وقت 5 افراد زبردستی اس کے گھر میں داخل ہو گئے، لیکن اس نے ان سب کی خوب مہمان نوازی کی، لیکن ان لوگوں نے اس کے ساتھ نمک حرامی کا مظاہرہ کیا اور اس کی عزت و ناموس کو انتہائی بری نگاہ سے دیکھنے لگے۔ خلف ابن عیسیٰ سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہوا، اور اس نے ان لوگوں کو سخت تنبیہ کی. ابن عیسیٰ کی اس مزاحمت کے جواب میں وہ پرتشدد کاروائیوں پر اتر آئے اور انہوں نے سب کو قتل کر کے اس کے گھر کو آگ لگا دی. اس کے خاندان میں کوئی زندہ نہیں بچا سوائے اس لڑکی کے جس نے بڑی ہی مشکل سے خلف ابن عیسیٰ کی جان بچائی اور اسے وہاں سے نکال کر ایک بیابان کی طرف لے گئی. خلف ابن عیسیٰ سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے ایک ایک کر کے ان چاروں نامرادوں کو واصل جہنم کر دیا اور آج یہاں پر بالآخر اپنی بھی جان دے دی. اس نے اس پانچویں شخص کو بہت تلاش کیا. اس نے چونکہ ابھی تک صرف چار افراد کو مارا ہے اور ان کا سرکردہ ابھی تک زندہ ہے اور ان کے انتقام سے بچا ہوا ہے.
اور اگر میں زندہ بچ گئی تو یقین کرو میں اس کو بھی واصل جہنم کر دوں گی. بہتر ہے جلد از جلد اپنے کام کو تمام کرو اور اپنے حکم کا اجرا کرو.
یہ سب کیا بکواس ہے؟ یہ تمام بات امیر المومنین ہارون رشید کے سپاہیوں کی سخت توہین ہے اور تم اے ابن عقیل تمہیں اس گستاخی کی سخت سزا دی جائے گی.
اب مجھے صرف ایک جملہ اور کہنے کی اجازت دو. کیا وہ شخص سلیمان ابن نصیر تمہارا بھائی نہیں ہے؟
شہر میں کسی کو نہیں جانتی. کوئی جگہ نہیں ہے. کہاں جاؤں؟
یہیں ٹھہر جاؤ.
یہ تمہارا گھر ہے؟
نہیں.
تمہارا گھر ہے؟
یہ ہم میں سے کسی کا گھر نہیں.
پھر کس کا گھر ہے؟
یہ اس کا گھر ہے جو ہم سب کا نجات دہندہ ہے.
ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس شخص سے پوچھیں کہ یہ کیا چاہتا ہے.
اس کا نام بکر ابن معتمد ہے. یہ آپ کے ولی عہد محمد امین کے قریبی لوگوں میں سے ہے. یہ کہتا ہے کہ کوئی پیغام لایا ہے.
یہ کون سا پیغام ہے جو خلیفہ کی نظروں سے دور اس کے نمائندوں کے کان میں بتایا جاتا ہے؟
امیر المومنین سننا چاہتے ہیں. اپنا پیغام سناؤ.
میں کوئی پیغام نہیں لایا ہوں. میرا ارادہ یہ تھا کہ اپنے آقا امین کی جانب سے بیعت اور اطاعت کے اظہار کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں.
کب شہر میں داخل ہوئے؟
صرف چند دن ہی ہوئے ہیں. آپ کے انتظار میں آپ کی قدم بوسی کے لیے دن گن رہا تھا.
تم چھپ کر کیوں شہر میں داخل ہوئے؟
نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی زیارت سے پہلے کسی کو بھی امیر کے بیٹے کے قاصد کی آمد کی خبر ہو، کیونکہ مجھے یہ خوف تھا کہ دشمن.
مجھے معلوم ہے. اب بتاؤ کیا پیغام لے کر آئے ہو.
امیر سلامت رہے، اظہار اطاعت اور بندگی کے علاوہ میرا کوئی پیغام نہیں ہے.
تم جھوٹ بول رہے ہو. باہر سب باہر چلے جاؤ. سب چلے جاؤ. اے خطا شخص، میرے سرداروں میں سے اپنے کس امیر کا پیغام لے کر آئے ہو؟
یقین کرو کسی کا نہیں.
یقین سے کہتا ہوں کہ تم ان میں سے کسی ایک کا خط لے کر آئے ہو. بتاؤ خط کہاں ہے؟
نہیں نہیں، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے.
قسم کھا تم جھوٹ بول رہے ہو. بتاؤ یہاں کس کی آئے ہو؟
آپ کے دیدار کی آرزو تھی.
تم سچ کہہ رہے ہو. تمہیں ہم سے ملاقات کی خواہش تھی لیکن زندہ حالت میں نہیں.
اندھی ہو جائے وہ آنکھیں جو اپنے امیر کی مردہ لاش دیکھنا چاہے.
بس کرو جھوٹے اور مکار آدمی، ورنہ تمہارے خون سے ایک طویل پیغام اپنے صدر کے لیے لکھ دوں گا. بتاؤ کب کہاں ہے؟
امیر کے پاؤں کی مٹی کی قسم میرے پاس کوئی خط نہیں ہے.
ابن نبی اسے آگ میں جلا دو تاکہ اسے سکون مل جائے.
چلو سب یہاں سے.
امین میرا نالا ایک بیٹا.
میرے دوست
مجھ سے کہا گیا ہے کہ فضل ابن سہیل کی بیٹی کی شادی رجا ابن زاگ کے بیٹے سے ہے. کتنی عجیب بات ہے. کیا اس کی مجھے خبر نہیں ہونی چاہیے تھی یا مجھے اتنا بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا؟ آخر کس نے حق دیا کہ میری غیر موجودگی میں میرے بیٹے کی بیوی کا انتخاب کروں؟
میں رجا میں نے خود یہ اجازت دی ہے.
کیا یہ کوئی نئی رسم ہے؟
ہاں رجا, ابن سہاگ اور فضل ابن سہل کی دوستی اتنی مضبوط ہے کہ ہر رسم کو توڑ دیتی ہے.
رکو فضل رکو, میری اور تمہاری دوستی اپنی جگہ, لیکن سہاگ خاندان کی شان اور عزت.
سہاگ خاندان کی عزت خاندان سہل کی عزت ہے.
ٹھیک ہے, لیکن میری بات یہ ہے کہ
تیری بات میری بات ہے اور میرا ارادہ تمہاری خواہش. ایسے ہی ہے نا؟
ہاں, مگر
کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ ہم دو جسم ایک جان ہیں؟ کہا تھا نا؟
ہاں کہا تھا.
تو پھر دیکھو, تمہارے بیٹے نے میری بیٹی سے شادی کی درخواست کی جو میری بیٹی نے قبول کر لی, اور میری بیوی آزر دخت نے بھی اصرار کیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں. تم بھی خلیفہ کے ساتھ سفر میں تھے اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی جلدی واپس آ جاؤ گے. مجبوراً اجازت دے دی. بولو کیا غلط کیا؟ بولو, ابھی شادی کی رسومات مکمل نہیں ہوئی ہیں. پانچ سال پہلے جب اس لڑکی کی ماں کا انتقال ہوا, یہ رجا ابن زاگ تھا جس نے اپنی مرضی کے مطابق اپنی بہن کی شادی میرے ساتھ کر دی, اور آج یہ میں ہوں کہ جس نے یہ فیصلہ کیا ہے اس لڑکی کی شادی اس کے بیٹے سے کر دوں. کیا اس سے زیادہ مبارک رشتہ کوئی ہو سکتا ہے؟
نہیں.
اچھا, تو تو بتاؤ میرے کون سے بیٹی کی شادی ہے؟
وہی جو تمہارے برابر میں کھڑا ہے۔ بے عزت کرنے والے تھے بھائی،
مت گھبراؤ، فضل ابن سہل کی چالاکی ہر کوئی بھی عزت کو بحال کر دیتی ہے۔ تمہارے لیے خبر ہے اور یقیناً تم اسے سننا چاہو گے۔
کیا خبر ہے؟
ہارون سخت بیمار ہے، میرا خیال اب شاید زندہ نہ بچے۔
بڑی ہی حیران کن خبر ہے، تمہیں مامون کے پاس جانا ہوگا، اسے میری غیر موجودگی میں ہارون کی موت کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔
کیا وہ خراسان میں نہیں ہے؟
نہیں، وہ سمرقند کے راستے میں ہے، مجھے جلد از جلد ان کے پاس جانا ہوگا۔
معلوم ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، باہر باہر۔ تم لوگ یہی ٹھہر جاؤ، سن لو۔ تم لوگ یقیناً جانتے ہو گے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے اور اب میں چل تم لوگوں سے رخصت ہو جاؤں گا۔
امیر سلامت رہے، امید ہے کہ
خاموش ہو جاؤ، اب یہ تکلفات بیکار ہیں۔ تم اور دیگر ساتھی بخوبی جانتے ہیں کہ ہم نے خلافت بنو عباس کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کر لی، بہت سے لوگ ہمارے خلاف اٹھے لیکن اسے مٹانے کی کوشش کرنے والے خود خاک میں مل گئے، اور کتنے لوگوں نے ہمارے حکم کی تعمیل میں اپنی جانیں دے دی۔ امین جیسا بزدل اور سس اس منصب کے لیے مناسب نہیں ہے۔ لیکن مامون ہوشیار اور بہادر، بردبار اور دور اندیش ہے، اس کی سیرت اور صورت ہم سے زیادہ ملتی ہے۔ وہ عباسی سلطنت کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی کام سے دریغ نہیں کرے گا۔ میں اسے اپنا جانشین مقرر کروں گا۔
امیر بزرگوار،
خاموش رہو، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ میں نے اس خلافت کی کرسی کو بہت بھاری قیمت ادا کر کے خریدا ہے اور میں اسے سستے دام نہیں جانے دوں گا۔ کئی سال کی حکومت اور سیاست نے مجھے یہ سبق دیا ہے کہ عبداللہ مامون اس پر خطر میدان میں ہر طرح کی مشکلات سے نبٹ سکتا ہے۔ میری اس خواہش کی آپ لوگ رواداری کرنا۔ تم لوگ بنی عباس میں سے ہو اور اپنے عربی ہونے کی وجہ سے امین کے لیے درخواست کر رہے ہو، میں جانتا ہوں، لیکن اگر میری جائیداد کی قدر کرتے ہو تم مساعد کرو، مامون کو میری طرح عزیز رکھو گے اور اس کی خدمت کرو گے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ عباسیوں کی عزت حرمت کا محافظ ہے. عہد کرو، وعدہ کرو، وعدہ کرو.
ہم وعدہ کرتے ہیں یا امیر.
تو سب کی وفاداری سے اس لمحے مجھے سکون مل رہا ہے. وعدہ تو نہیں توڑو گے؟
نہیں،
میں مطمئن رہوں. اب مجھے تنہا چھوڑ دو. فضل، تم ٹھہر جاؤ. میں نے ایک عجیب خواب دیکھا. خواب دیکھا موسیٰ ابن جعفر وہاں پر بیٹھا اور رو رو کر دعا کر رہا ہے. سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہا ہوں میں؟ موسیٰ ابن جعفر بالکل اس جگہ پر.
اس کا مطلب یہ ہے کہ دوست دشمن دونوں آپ کے لیے پریشان اور فکر مند ہیں، اور آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہیں.
موسیٰ ابن جعفر بھی؟
ہاں، موسیٰ ابن جعفر بھی.
میرے مرنے کے بعد مجھے اسی جگہ پر دفنا دینا. اب چلے جاؤ.
فضل، امیر تم سے کیا کہہ رہا تھا؟
اگر وہ ضروری سمجھتا تو خود تم لوگوں سے کہہ دیتا.
ابن روی کہاں ہے؟ کیا کہہ رہا تھا؟
ظاہراً وہ اس معاملے کو ختم کرنے والا نہیں ہے.
میں نے اسے قید خانے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا.
قید خانہ؟ مجھے پتا ہے کہ کس سے ملنے گیا ہے. میں نے سنا ہے کہ اس نے اس شخص کو زندہ چھوڑ دیا ہے جس کے بارے میں خلیفہ کا حکم تھا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے.
اس کی یہ جرات، اگر امیر زندہ رہ جاتا تو یقیناً یہ اس کے لیے مہنگا پڑتا.
لیکن اگر اسے مار دیتا تو امین کے انتقام سے نہیں بچ سکتا.
ابن روی آ گیا.
Thank you.
کھیلا اور جیت گیا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امیر ہارون رشید کے بارے میں ابھی کچھ دیر پہلے پیغام آیا کہ اس نے دائم اجل کو لبیک کہا۔ ایک عادل اور پرہیزگار حاکم 48 سال باعزت و باکرامت زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور ہمیں سوگوار کر گیا۔ ہمیں اس مصیبت کی گھڑی میں اللہ سے پناہ اور مدد مانگنی چاہیے۔
تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہ مامون اور امین سے متعلق ہارون کی آخری وصیت کی طرف اشارہ کرے گا؟
یہ مجبور ہے، اگر اس نے ذکر نہ کیا تو ہم کریں گے۔
نہیں، مناسب نہیں ہے، مناسب وقت دیکھ کر۔
وہ حق پر ہے، اس وقت جو بات سب جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ امین خلیفہ ہے اور مامون اس کا جانشین، لیکن خراسان کی سپاہ اور دیگر انتظامی امور مامون کے ہاتھ میں ہیں، یہی کافی ہے۔
سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ خلیفہ مرحوم کی تدفین اسی شہر اور اسی مقام پر کی جائے تاکہ اس کی آخری آرام گاہ خاندان بنی عباس کی عظمت کے طور پر سلاطین و حکمرانوں کی زیارت گاہ بن جائے، ایک بہت بڑی زیارت گاہ۔ ابن قرطبے، آج نماز کی امامت تم کرنا، میں اور امیر کے سپاہ کے کمانڈروں کو ایک ضروری کام انجام دینا ہے، ہم نماز میں شرکت نہیں کر سکتے۔ باقر، اب ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین محمد امین کی طرف سے بھیجا ہوا شخص ہمارے لیے کیا پیغام لایا ہے۔
یہ آپ کے لیے ہے۔ یہ خط امیر المومنین محمد امین کی طرف سے آپ بزرگوں اور سرداروں کے لیے ہے۔ بلند آواز سے پڑھیں تاکہ سب کو معلوم ہو جائے۔
امیر المومنین نے جو مجھے پیغام بھیجا ہے خصوصی ہے، لیکن تم لوگوں کے ہاتھ میں جو خط ہے اس کا مضمون عمومی ہے اور سب کے لیے ہے۔ بلند آواز سے پڑھو تاکہ سب سن لیں۔
ہرگز نہیں، ہم یہ خط پڑھ کر نہیں سنا سکتے۔ اس خط کا مضمون خلیفہ مرحوم کے حکم کے خلاف ہے۔
فیصلہ دوسروں پر چھوڑ دو، تم صرف خط پڑھو۔
سب کو معلوم ہے،
تو پھر مجھے پڑھنے دو۔
بس کرو، ہم نے تو خلیفہ کی حرمت کو مد نظر رکھا ہے اور اس بات کو فاش ہونے سے روک دیا ہے جو ان کی وصیت کے خلاف ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد امین کی طرف سے سرداران سپاہ اور عباسی حکومت کے اعیان و اشراف کے نام، اس وقت تم لوگ جو یہ خط پڑھ رہے ہو، مسند خلافت ہمیں دیا گیا ہے اور حکومت کے تمام امور ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ آپ لوگ یہ جان لیں کہ صرف ہماری اطاعت آپ پر واجب ہے۔ دوسری بات یہ خط پڑھنے کے فوراً بعد جنگی ساز و سامان اور سپاہ کے ساتھ بغداد روانہ ہو جائیں۔ اس حکم کے نفاذ کے لیے کسی کی بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں تاخیر ایک قابل سزا جرم ہے۔ امیر المومنین محمد امین۔
سن لو، آپ نے خط کا مضمون سن لیا، اور اب خلیفہ مرحوم کے فرامین اور ان کی وصیتوں کو بھی سن لیجئے۔ ہمارے آقا ہارون رشید زندگی کے آخری لمحوں میں،
مجھے تم پر تعجب ہے ابو یونس، تم زندہ کو مردوں پر قربان کر رہے ہو۔ سابق خلیفہ کی اطاعت اس وقت تک واجب تھی جب تک وہ زندہ تھے، چونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں علم و اختیار ان سے ختم ہو گیا ہے، اور اب ان پر کوئی حجت نہیں ہے۔ لیکن امیر المومنین محمد امین زندہ سلامت ہیں، محمد امین صاحب علم و اختیار ہیں، حجت ان کے ساتھ ہے، اس لیے ان کے فرمان کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔
بات خلاف ورزی کی نہیں ہے۔
کیا کہہ رہے ہو فضل؟
مغالطہ کر رہے ہو جنبی؟ پہلے کیا سابق خلیفہ نے اپنی زندگی میں اس آدمی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ پھر تم نے کس وجہ سے اس کے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ظاہر ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو تمہیں اس پر اعتقاد نہیں ہے۔
میں نے کہہ دیا، حجت زندہ خلیفہ کے ساتھ ہی ہے۔
تمہارا کیا مطلب ہے فضل؟ واضح کرو۔
میرا مطلب واضح ہے، خواہ مخواہ آپس میں مت لڑو، جس طرح امیر المومنین نے حکم دیا ہے سب بغداد چلتے ہیں، اور جو کچھ کہنا ہے وہ ان کے سامنے کہہ دیتے ہیں، تاکہ وہ اپنے والد کی وصیتوں کے بارے میں رائے دیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے؟
نہیں، چلتے ہیں لیکن بغداد نہیں، خراسان کی جانب چلتے ہیں، عبداللہ مامون کے پاس، تاکہ خلیفہ مرحوم کی وصیت پر بھی عمل کریں، اور اس کے حقیقی ولی عہد مامون اور عباسی خاندان کے لیے اپنی بھرپور اطاعت اور اخلاص کو ثابت کریں۔
کون پوری طرح بنی عباس کی نسل سے ہے، امین یا مامون؟
یہ مت بھولو کہ ہمارے نزدیک نسل کا تعلق باپ سے ہے، ماں سے نہیں۔ اب مجھے ایک بات کہنے دو تاکہ تم کو تسلی ہو جائے۔ اگر تم اپنی عقل اور رائے کو مملکت اور حکومت کے امور پر خلیفہ سابق سے زیادہ سمجھتے ہو تو یقیناً تم بکواس کر رہے ہو، اور تمہاری نیت مشکوک ہے۔ کیا تمہیں اس سے انکار ہے؟ کیا تم اس بات کے منکر ہو کہ خلیفہ مرحوم جب آخری سانس لے رہے تھے امین کو ولی عہد منتخب کرنے پر اظہار ندامت کر رہے تھے، اور ان کا یہ ارادہ تھا کہ یہ منصب مامون کو دیا جائے، لیکن موت نے انہیں مہلت نہیں دی کہ وہ سب کے سامنے یہ بات کہتے؟ تم اس بات کو مانو گے؟
کیا تم بھی اس بات سے انکار کرتے ہو کہ امیر رحمت اللہ علیہ سخت بیمار تھے، اور یہ سب باتیں ناخواستہ ان کی زبان سے نکل رہی تھیں؟
بس کرو، یہ شخص خلیفہ مرحوم پر ہزیان بکنے کا الزام لگا رہا ہے، اور یہ بڑی توہین ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم سب خراسان کی طرف روانہ ہو جائیں،
اور ہمیں تمام سپاہ ہتھیاروں اور نقد رقوم کے ساتھ مامون کی اطاعت کے لیے حاضر ہو جانا چاہیے۔
کیا تم یہ کام کر سکو گے؟
کون ہمیں روکے گا؟
تمام لوگ جو یہاں پر موجود ہیں امیر المومنین محمد امین کے اطاعت گزار ہیں، یا آپ لوگوں کو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ میں امیر المومنین محمد امین کی طرف سے حکم دیتا ہوں کہ ان تینوں باغیوں کو گرفتار کر لیا جائے۔
یہ تین نہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔
میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوں۔
میں بھی ساتھ ہوں۔
تم نے اپنی تمام چالاکیوں کے باوجود اس دفعہ غلطی کی ہے ابن ربی، کیا پھر ہمارا راستہ روکنے اور دھمکی دینے کا ارادہ ہے؟
اب ہمارے پاس 20,000 جنگ جو سپاہی ہے، اگر اس سے زیادہ فتنہ کرو گے پھر ہمارے درمیان فیصلہ تلوار کے ذریعے ہوگا،
اور جو بھی خون بہے گا اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔
بہت اچھا، میں نے جو کچھ آپ کو بتانا تھا بتا دیا، اب جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، لیکن مجھے معلوم ہے کہ جلد پچھتاؤ گے۔
ہاں، پشیمان وہ ہوگا جو مغلوب ہوگا، مغلوب مغلوب۔
بات ہے بکر، رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہے ہو؟
جان کی امان پاؤ بانو اے بزرگ، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس میں تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے۔
اچھا، بات کرو پھر بتاؤ۔
میرے بو بے خوک کہتے ہیں کہ ہارون رشید،
ہارون رشید کو کیا ہو گیا ہے؟
جو کچھ آپ جاننا چاہتی ہیں اس خط میں لکھ دیا گیا ہے۔
خط؟
خط فضل ابن روی کی طرف سے امیر المومنین کے نام ہے۔
امیر المومنین، امیر المومنین۔
ظاہراً یہ خط ایسی خبر کے بارے میں ہے جس نے تمام اسلامی مملکتوں میں غم و ماتم کی صفیں بچھا دی ہیں۔ میرے سردار اور ولی نعمت ہارون رشید نے رسول اللہ کی زیارت کے لیے رخت سفر باندھ لیا ہے۔
اللہ ہم پر رحم کرے، ممکن ہے کہ ہم دونوں کو جلاد کے حوالے کر دیا جائے۔
تم مطمئن رہو، اس کو شوہر کے انتقال کا اتنا دکھ نہیں ہوگا جتنی خوشی بیٹے کی خلافت کی ہوگی۔
کیا تم زبیدہ اور ہارون کی محبت سے بے خبر ہو؟
نہیں، مجھے پتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ ہارون کو رضائے خلافت کی خاطر چاہتی تھی جو اب امین کے پاس ہے، اور جو اس کا بیٹا ہے شاید تم نہیں جانتے۔
جلد از جلد ولی عہد اور جوان خلیفہ کو نیند سے بیدار کر دو۔ یہ حادثہ کب رونما ہوا؟
10 دن پہلے بانو، میں طوس سے بغداد کی طرف تیزی کے ساتھ روانہ ہوا اور 3 گھوڑے راستے میں تبدیل کیے تاکہ جلد یہ خبر آپ تک پہنچا دوں۔
کاش تمہیں صرف سنا ہوتا اور میں ہرگز تمہاری صورت نہ دیکھتی۔ امیر کو کہاں دفن کیا گیا؟
طوس میں۔ جس وقت میں وہاں پہنچا ابن قرطبہ ان کی تیمارداری میں مصروف تھا، امیر کے چہرے پر رنج و تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ بالآخر 10 دن کے بعد انہوں نے دائی اجل کو لبیک کہا۔
رک جا، مجھے بچا
کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ کوئی مجھے نیند سے نہیں جگا رہا؟
بول، 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 ب
जमीन से क्यों जगाया, क्यों जगाया मुझे बता।
बचालो मुझे, बचा मुझे, बचालो, बचालो।
मुझे जमीन से क्यों जगाया, क्यों जगाया मुझे बता, क्यों जगाया मुझे बता।
यकीन करें मेरे सर, कहा बाने बुजुर्ग ने कहा था।
इस महल में मेरा हुक्म चलता है या मेरी माँ का?
आपको हुक्म चलता है
तो क्यों मेरी अताद नहीं की, क्यों मेरा हुक्म नहीं माना?
मेहरबानी जवान खलीफा के लिए ज्यादा मौजू है, इसलिए चाहती थी कि तुम्हें नींद से बेदार कर दिया जाए।
अच्छा तो ये बात है, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी माँ। तुम्हें मालूम है कि मैं रात देर तक जागता रहा, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था। क्या क्या मुझे आराम नहीं करना चाहिए था? तुम खुद क्या बात है, चुप क्यों हो?
ताज्जुब ना करो, जिस बात के तुम मुंतजिर थे वो तुम्हें मिल गई है। अब तुम ही अमीरुल मोमिनीन और तमाम जहान इस्लाम के खलीफा हो, और अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ गई है।
और मेरा बाप?
दिल को संभाल लो मेरे बेटे, वो जवारे हक में आराम कर रहे हैं।
कौन ये खबर लाया है?
तुम्हारा कासिद बकर इब्ने मोतमिद।
तुम यहाँ हो बकर?
हाँ मेरे सरदार।
कब आए?
एक घंटा पहले। खलीफा बुजुर्ग
मर गया?
हाँ।
यकीन नहीं आ रहा।
अब उम्मीद है।
सबूत लाए हो?
ये असल ये मौर्य खिलाफत और ये फजल इब्ने रबी का खत।
ये खत मेरे लिए पढ़ो।
मैं
फिर कौन पढ़ेगा? क्या तुम मेरे दोस्त, मेरे मुशीर नहीं हो? आओ।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बारगाह खिलाफत फजल इब्ने रबी।
सब्र करो, आ गया। मैंने आदब खिलाफत अपने बाप से सीखी है। उसकी आदत थी कि वो खतूत को तन्हाई में पढ़ता था और तरजीह देता था कि किसी भी तरह की खबर को उसके कान में पढ़ा जाए।
नवकरामों और गद्दार लोगों,
सुन लिया मां?
सुन लिया।
अगर मैंने हुक्म दे दिया कि इन खबीस और गद्दार लोगों की खाल को नोच लो और उन्हें कत्ल कर दो, तो फिर न कहना कि ये बनी अब्बास के बुजुर्ग और हमारे खिदमत गुजार हैं। तीनों खबीस और गद्दार हैं। ईसा चलूदी, अबू यूनुस, इब्ने अबी इमरान,
خدا ان تینوں پر لعنت کرے، تینوں خبیث اور غدار ہیں، تینوں اس نافرمانی کی پاداش میں موت کے حقدار ہیں، لہٰذا ان کا خون ابھی سب کے سامنے کر دینا چاہیے۔ یہ امیر المومنین کی حیثیت سے میرا پہلا حکم ہے، خدا کی قسم میں اس حکم کی تعمیل کے لیے میں پوری طرح ڈٹ جاؤں گا اور یہ کام ضرور کر کے رہوں گا۔
میرے دوست، اگرچہ آج رات تم نے میری نیند حرام کر دی، لیکن یہ بیداری ہزار سال کی نیند سے بہتر ہے۔ میری یہ بیداری تمہارا احسان ہے میرے دوست۔ میں آج سے تمہیں خلافت کے امور میں اپنا امین اور مشاور کرا دیتا ہوں، اور اب میں ہر صبح کا آغاز تمہارا چہرہ دیکھ کر کروں گا تاکہ خوشی کی اس رات کو یاد رکھ سکوں۔ تو جانتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس کا مجھے کئی سال سے انتظار تھا۔
بہتر ہے کہ ہم خیمے کے اندر چلیں۔
دیکھو کس طرح مامون کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اس کے کان میں بڑھ بڑھا رہا ہے۔
خدا کی قسم میرا خون جوش مار رہا ہے، ہمیں نظر انداز کر کے مامون کی پریشانی کو ہماری طرف نسبت دے رہا ہے۔
یہ کہہ رہا تھا کہ ایک قاصد میرے لیے بھیجنا چاہیے تھا، یہ کمبخت خلیفہ کو اپنا جانشین سمجھتا ہے۔
میں جانتا ہوں کہ یہ لمحہ آپ کی زندگی کے سخت ترین لمحات میں سے ہے، اور آپ زندگی کی آخری سانسوں تک اس اہم لمحے کو نہیں بلا سکو گے۔ اسے ثابت کرنے کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں کہ ایک بار ہمیشہ کے لیے کسی لالچ کے بغیر، کسی تکلف کے بغیر آپ سے گفتگو کروں، اور اس چیز کے بارے میں بات کروں جو ہمارے اور آپ کے دل میں ہے۔
بابا، بابا،
میں جانتا ہوں کہ آپ کس پریشانی میں تھے اور اس وقت خیمے سے باہر کیا سوچ رہے تھے۔
کیا کہا؟ یہ کیسا سوال ہے؟ مجھے باپ کی موت کا غم ہے۔
ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے یایا برمکی کی موت کی خبر نے بھی آپ کو اس قدر پریشان نہیں کیا۔
یایا برمکی کی موت؟
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا حقیقی باپ ہارون نہیں یایا تھا۔ امیر سادی، آپ پریشان مت ہوں، آپ ہارون کی صلب سے سمجھے جاتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن یایا سے آپ کا تعلق ہارون سے 10 گنا زیادہ تھا، کیونکہ آپ نے یایا کی گود میں پرورش پائی ہے اور سب کچھ انہی سے سیکھا ہے، اور آپ کئی سالوں تک اس کے ہم جان رہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود میں نے دیکھا کہ آپ نے یایا کی موت کو ایک ناگزیر حقیقت قرار دیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا، اور مجھے یقین ہے کہ میری موت کے بعد آپ کے لیے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کو مجھ بندے ناچیز کے ساتھ کتنی محبت ہے میں اس سے بے خبر نہیں ہوں۔ مجھے آپ کے احساسات و جذبات اچھی طرح معلوم ہیں۔ یہ ہارون کی موت نہیں ہے جس کی خاطر آپ پریشان ہیں، بتائیں کہ کن سوچوں میں گھومتے آپ؟ کیا مسلمان ملکوں کی ملنے والی خلافت و حکومت نے آپ کے ذہن کو اس طرح مسترب نہیں کر رکھا؟
فضل، مجھے سکون سے رہنے دو. میرے باپ کی موت نے مجھے اتنا غمزدہ کر دیا ہے.
آپ اپنے آپ سے اتنا جھوٹ مت بولے امیرزادے. میں آپ کے معاملات کو اچھی طرح جانتا ہوں. آپ ان میں سے نہیں ہو جو کسی کو اپنا حق پامال کرنے کی اجازت دے اور جو حق آپ کا ہے وہ کسی اور کو مل جائے. کیا ایسا نہیں ہے؟
کیا یہ وقت ایسی ہی باتیں کرنے کا ہے؟
ہاں، ان باتوں کو کرنے کا اصل وقت یہی ہے. کیا آپ خیمے کے باہر یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ اپنے بھائی کے ساتھ کیا کریں اور اس کی فرما روائی پر کس طرح تعامل کا مظاہرہ کریں؟
نہیں، کیا بنی عباس کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے کہ یہ لوگ ایک لمحے بھی امین کی حمایت سے دست بردار نہیں ہوں گے اور اس کو آپ پر بہت زیادہ ترجیح دیں گے؟
نہیں،
کیا آپ بانو بزرگ امین کی ماں زبیدہ جو اپنی تمام شان و شوکت و جاہ و جلال کے ساتھ آپ کی فکروں میں مجسم نہ تھی نہیں سوچ رہے تھے؟
تنہا چھوڑ دو. کیا اپنی ماں مراجل کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے جو ایک کنیز ہے اور کیا آپ اس کا زبیدہ کے ساتھ موازنہ نہیں کر رہے تھے؟
خدا کی قسم ابھی تمہاری زندگی کا خاتمہ کر دوں گا.
ہاں، آپ ایسا کر سکتے ہیں، یقیناً کر سکتے ہیں. اس وقت آپ کے احساسات نے آپ پر اتنا غلبہ کر رکھا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں کسی بھی شے کی اہمیت نہیں ہے، نہ میری زندگی کی، نہ امین کی اصل و نسب کی، نہ زبیدہ کی طاقت کی، اور نہ بنو عباس کی اہمیت کی، کسی کی نہیں. میں نے یایا سے سنا ہے کہ جس رات ہادی عباسی مرا اور ہارون خلافت کی کرسی پر بیٹھا، اسی رات آپ پیدا ہوئے، بالکل اسی رات. ہاں، یہ تاریخ ہے. ایک خلیفہ مر جاتا ہے، ایک خلافت کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، اور ایک خلیفہ جنم لیتا ہے، جنم لیتا ہے. آپ کی پیدائش خلافت کے ساتھ ہوئی اور آپ اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے. آپ ایسی چیز کو چاہتے ہو جو آپ کے نصیب میں ہے، حکومت چاہتے ہو، ہر شرط پر، تمام تر کوششوں کے ساتھ، اور اس کے حصول کے لیے آپ کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہو. حکومت حاصل کرنے تک آپ ایک لمحہ بھی سکون نہیں پاؤ گے. خدا را اپنے آپ سے جھوٹ مت بولیے.
نہیں حاصل کروں گا، نہیں حاصل کروں گا، نہیں حاصل کروں گا. کبھی بھی مجھے حکومت نہیں ملے گی.
کیوں نہیں، حکومت مل جائے گی. مجھے یقین ہے آپ کے سوا کوئی بھی اس منصب کی شرائط پر پورا نہیں اترتا. ایک عظیم اور طاقتور خلیفہ کی تمام خصوصیات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، اور وہ وقت دور نہیں جب آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی اور میں اس آنے والے لمحے تک سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہوں گا.
خدا کی قسم، ماجد کا دن ہے. یہ وہی دن ہے جس کا مسلمانوں کو کئی سالوں سے انتظار تھا. ہارون مر چکا ہے اور عباسی خاندان کی سلطنت کا ستون گر گیا ہے. ہارون کے بیٹے ایک دوسرے کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. اختلاف و نفاق ان کا مقدر ہے. اے ابن رسول اللہ، تلوار اٹھائیں، لا الہ الا اللہ کے پرچم کو لہرائیں، شیعوں کی قیادت کریں اور اپنے جد امجد علی کی حکومت کو قائم کریں.
اے اسحاق کے بیٹے، صحیح کہہ رہے ہیں. نفاق کی تلوار نے ہارون کے ظلم کے شطر کی ٹانگیں کاٹ ڈالی ہیں. نفاق و اختلاف نے ہارون کے ظلم و استبداد کی عمارت کو لرزہ بر اندام کر دیا ہے۔ ہارون کی طاقت کے وارث اب ایک دوسرے کے زوال کی چارہ جوئی میں مصروف ہیں، اس لیے شیعوں کا قیام اس لالچی گروہ کو متحد کر دے گا۔
آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ شیعوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ آپ کے فدا کار سراپا ایمان و اخلاص شمشیر وقف ہیں، البتہ شیطانی لشکر انعام و دولت کے لالچ میں جنگ کر رہا ہے، اور اس جنگ کا نتیجہ پہلے سے واضح ہے۔
خدا کی قسم، یہ حق
بات کہہ رہا ہے۔
صحیح کہہ رہا ہے،
صحیح کہہ رہا ہے،
صحیح کہہ رہا ہے،
صحیح کہہ رہا ہے۔
ہاں، میں آپ لوگوں کے دلوں کی آواز سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آج ایمان و اخلاص سے سرشار ہو، لیکن کیا کل یہ ایمان و اخلاص باقی رہے گا؟
کل
اے اسحاق کے بیٹے، ایمان و اخلاص تمہارے دلوں میں کب تک شعلہ زم رہے گا؟
ہر زمانے میں جب ضرورت پڑے۔
بنی عباس کی حکومت کا کردار بہت ظالم ہے۔
تو کیا ہوا، ہم ان سے نہیں ڈرتے؟
بالکل صحیح ہے۔
اس گروہ کے افراد خونخوار ہیں،
ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں۔
کیا تم میں سے ہر ایک ایسی راہ کو دیکھتا ہے جس میں اسے اپنی جان عزیز کی بھی پرواہ نہیں؟ دشمن کی تلواریں بہت تیز اور خونریز ہیں، یہ وہ راہ ہے جس میں ضروری ہے کہ انسان تمام دل بستگیوں سے آزاد ہو۔ اللہ نے ایمان کو سختیوں اور مصیبتوں میں پنہا رکھا ہے، اور اللہ کا یہ ارادہ ہے لمبی لمبی آزمائش اور تمہارے صبر کا امتحان۔ البتہ ان مصیبتوں اور آزمائشوں پر کامیابی کے بعد بلند بالا عزت ہے۔ کیا سمجھے، کیا ہمارے شیعہ ان آزمائشوں کے لیے تیار؟
آزمائشوں سے گزر کر نمایاں نہ ہوئے تھے، لیکن پھر بھی یہ مسئلہ ان کا قیام سے چشم پوشی کا سبب نہ بنا۔
اے جعفر ابن اسحاق، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے کس طرح ان پر قیاس کیا اور ان کی مثال زبان پر لائے؟ اللہ تمہارے چہروں کو حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کے ذکر سے روشن رکھے، لیکن کہاں ہے حبیب ابن مظاہر؟ کہاں ہے خون حبیب؟ تم میں سے کس کی رگوں میں گردش کر رہا ہے؟ زہر کہاں ہے؟ آخر کیوں مسلم ابن اوسیجا کی کرم ریت پر تڑپتی ہوئی لاش تمہاری نگاہوں میں نہیں آئی؟ اے صاحب کے بیٹے، وہ اسلام کے منفرد ثبوت ہیں، منفرد ہی رہیں گے۔ اگر ہم جنگ کریں تو کیا آگ و خون میں وضوء شہادت کر سکتے ہو؟
یا ابن رسول اللہ، حاکم کا کیا کرے؟
رہا کر دو تاکہ چلا جائے۔
لوگوں کو کیا جواب دیں؟
میں خود ان سے بات کروں گا۔